على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اس کو مستقل باندھے ذرا کھینچ کے تاکہ اس کو خراب نہ کرے اندر سے کوئی رسی وسی لے کر اس کو کر لیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر اے پیغمبر علیہ السلام یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں ورنہ اگر کہیں تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ان کے قصور معاف کر دیجئے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی مشورے میں شامل رکھیے یہاں تک ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا کہ واستغفر لہم آج ہم نے پڑھنا ہے وشاورہم فی الامر یہ شاور کا کلمہ اردو میں ہی استعمال ہونے والا کلمہ مشورہ فی الامر ہے شاور مشورہ کر شاورہم مشورہ لے ان سے وہ جو تمہارے ساتھی ہیں ان سے مشورہ لے فی الامر سارے معاملات میں امر نہیں کہا الامر کہا ہے اور الامر سے مراد وہ مشورہ کے قابل سارے کی ساری باتوں میں ان سے مشورہ ضرور لینا اپنی مرضی نہ کوئی کرنا فَإِذَا عَزَمْتَ فَإِذَا جب اِذَا کے معنی جب عَزَمْتَ کلمے کے آخر پہ تے کے اوپر زبر آ گئی ہے تو اس سے مراد ہو گیا مخاطب تو ایک مذکر زیر ہوتی عَزَمْتِ تو ایک مؤنث عزم تو میں اس کے معنی ہو جاتے اور عزم کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب آپ کوئی فیصلہ فرما لیں تو گویا فیصلہ آپ نے جو کرنا ہے وہ مشورے کے بعد اور جب مشورے کے بعد کوئی فیصلہ فرما لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فا کا مطلب اور توکل کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے بھروسہ کرنا فتوکل فعل امر ہے, آخر کے اوپر جزم آ گئی ہے. فتوکل, تو توکل کیجئے, بھروسہ کیجئے, اللہ, اللہ پر. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یحب, حب کا کلمہ تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اور یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے, یحب, وہ پسند کرتے ہیں یا کریں گے, المتوکلین, بھروسہ کرنے والوں. آخر پہ جو متوکل کے یا نون آئی ہے, یہ کس بات کی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک, جمع کی علامت ہے. واو الف, واو نون, یا نون کلمے کے آخر پہ آ جائیں تو یہ جمع کی علامتیں ہیں. اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں ہی پسند فرماتے ہیں. غزوہ احد کے حوالے سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے. پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ آپ نرم خو ہیں ان کے لیے, نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اگر تند خو ہوتے, سنگ دل ہوتے, سخت باتیں کرنے والے ہوتے تو یہ لوگ آپ سے چھٹ چکے ہوتے, آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے. آج جو جانساری کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کے دائیں اور بائیں گر گر کر اور ان کی انگلیاں کٹ کٹ کر نیچے گر رہی ہیں, انہوں نے اگر اپنی چھاتیوں کو اور اپنی پشتوں کو آپ کے اوپر ڈھال بنا لیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود ان کے لیے بہت پیار کرنے والے. اگر یہ پیار کرنے والے نہ ہوتے اور سنگ دل ہوتے, کہ نبی محترم یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کے کہیں اور جا چکے ہو. ہاں, کی انہوں نے غلطی ہے اور ان کی غلطی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے, لیکن اے رسول اللہ, ان کے لیے دعا کیجیے, ان کے لیے استغفار کیجیے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور معاملات کے اندر, دین کے معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان دوسروں سے محبت کرے. یہ لیڈرشپ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں بنیادی طور پر. سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دل کے اندر محبت کا ایک جذبہ رکھے. یہ محبت کا جذبہ خود ہی یہ مجبور کر دے گا کہ آپ ان کے لیے عامر نہ بن سکیں. یہ بنیادی جذبہ ہے. ان کے لیے آپ دل کے اندر محبت رکھیے, یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے. اور کوئی بھی انسان مشورے سے مستغنی نہیں ہے. ہر ایک کو مشورہ کرنا, مشورے کے بغیر کوئی اجتماعی کام ہو نہیں سکتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا, ما خاب من استخارا, وہ کبھی ناکام نہیں ہوا جس نے اپنے معاملات کے اندر استخارہ کیا. استخارہ تو ضرور کرنا ہے, کامیابی اور کامرانی اگر محمد رسول اللہ ضمانت دیتے ہیں کہ ما خوابا, کہ وہ ناکام نہیں ہوا, من استخارہ, جس نے استخارہ کر لیا ہے, ولا ندما, اور اسے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی, کبھی ندامت نہیں ہوئی, من استشارہ, جس نے مشورہ کر لیا. یہ موتی ہیں جو محمد رسول اللہ نے عملی زندگی کے لیے دیے. بنیادی طور پہ سمجھایا یہی جا رہا ہے جو وہاں پہ لوگوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تھے اور خود ہی نیچے اتر آئے تھے درے سے, یہ انہی کے حوالے سے ایک پوری ذہنیت کا انالیسس کر کے اب اس کا علاج کیا جا رہا ہے کہ لوگوں سے ایک تو محبت کا رویہ اختیار کرو, لوگوں کو اگر کوئی اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہوگا وہ ان سے محبت نہیں کر سکتا, ان کو اپنا جیسا سمجھے گا تو پھر محبت کرے گا, ورنہ محبت نہیں ہو سکتی. ان کو اچھا جانے گا, ان کے متعلق حسن ظن رکھے گا تو تب ان سے محبت کر سکے گا, ورنہ ان سے محبت نہ ہو سکے گی. یہ ان سے محبت تو کرو, یہ سب سے بڑی ایمان کے بعد عقل مندی ہے, اور ایمان کے بعد پھر دوسری بات ان سے مشاورت کرنا. ہر کام جو تمہیں پڑ جائے تو استخارہ ضرور کر لینا, استخارہ کرنے کے بعد تم کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے, ماں خوابہ کا کلمہ آ گیا, نہیں ناکام ہوگے, اور تمہیں کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی, من استشارہ, جس نے دوسروں سے مشورہ طلب کر لیا. تو یہ دوسروں سے مشورہ تو ضرور طلب کی. استعینوا علی امورکم بالمشاورہ, ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے معاملات کے اندر مدد حاصل کرو, استعینوا, مدد حاصل کرو اپنے معاملات میں مشورے کے ذریعے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر رہ کر لڑنا ہے کہ مدینے کے باہر جا کے لڑنا ہے, اس کے اوپر لوگوں سے پہلے مشورہ لیا. جب غالب اکثریت نے یہ بیان دیا کہ ہم مدینے سے باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں, عبداللہ بن ابی اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر لڑنا چاہتے ہیں, اب دو طرح کی آرا آ گئی تھیں. ان دو طرح کی آرا میں اب تم نے دیکھنا ہے کہ اللہ والے, وہ جن کو تم نے مشورے کے قابل سمجھا تھا, ان میں سے غالب اکثریت کس کی ہے. گویا دو باتیں یہاں ہمیں سمجھ آئیں, ایک بات تو یہ کہ کبھی بھی کوئی معاملہ کرنا ہو تو مشورے کے بغیر نہیں کرنا, دوسری بات اگر سارے مشاورت دینے والے اکٹھے ہو جائیں کسی ایک رائے پہ, یعنی اتفاق رائے ہو جائے, تو اس اتفاق رائے کے اوپر کام کرنا. لیکن یہ بھی ممکن ہے جس طرح غزوہ احد کے اندر ہوا کہ رائے تقسیم ہو گئی, عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے اندر رہ کے لڑنا, نوجوان صحابہ جن کے پہلے لوگ شہید ہو چکے تھے بدر کے اندر, کچھ وہ لوگ اور دوسرے جو اول العزم لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ آقا ہم نے مدینے سے باہر جا کے لڑنا. اب یہ رائے تقسیم ہو گئی, جب رائے تقسیم ہو گئی تو پھر اصول یہ ہے کہ ان کے اندر جسے آج کی زبان میں جمہوریت کہتے ہیں, یعنی غالب اکثریت کے مطابق فیصلہ کیا جائے. وہ سادہ اکثریت بھی ہو سکتی ہے اور غالب اکثریت بھی ہو سکتی ہے. اگر زیادہ مومنین کہہ دیں کہ یوں کرنا ہے اور تھوڑے مومنین کہہ دیں یوں کرنا ہے, ہیں دونوں ہی تمہارے ساتھی, لیکن اب جو اکثریت رائے ہوگی اس پر تم نے عمل کرنا. ہاں یہ مشورہ کرتے ہوئے دلائل دینے کے لیے دونوں طرح کے لوگوں کو، تین طرح کو، وہ جتنی بھی آراء آتی ہیں ان کے اوپر اپنے تقدس اور اپنے وقار اور اپنے بڑے ہونے اور اپنے امیر ہونے کا روب نہ رکھنا کہ کہیں وہ بچارے مشورہ ہی نہ دے سکے، اور اپنی رائے کا اظہار پہلے نہ کر دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی رائے تو مختلف ہو اور لوگ آپ کی محبت میں مجبور ہو کر وہ رائے بتا دیں جو آپ نے کہی ہے. ان باتوں کا پہلے خیال رکھنا ہے. اور جب وہ آزادانہ رائے کے ساتھ، بالکل آزاد رائے کے ساتھ، کوئی قدغن نہ ہو، تم یہ رائے دے سکتے ہو اور تم نہیں دے سکتے، ہم تمہاری بات کو ماننے کو تیار ہیں اور اس معاملے میں ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، نہیں، یہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے، یہ بھی طے کر دیا گیا ہے. جن معاملات کے اندر اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے پہلے سے کوئی رائے آ چکی ہو، اس رائے کے اوپر مشورہ طلب کرنا بھی گناہ ہے. مشورہ اس پہ نہیں ہوگا، مشورہ اس پہ ہوگا جس پہ اللہ اس کے رسول کی رائے پہلے نہیں آئی ہو، اور وہ معاملہ دین سے تعلق رکھتا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ساتھیوں سے پہلے مشورہ کر لو. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کہا تو صحابہ نے باقاعدہ پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ تو نہیں آ گیا جو آپ نے یوں کہہ دیا؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو میری ذاتی رائے ہے، تو اس کو پھر ذاتی رائے تک رکھا ہے، اس کے لیے امر نہیں کہا. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کھجور کی پیوند کاری تھی، اس حوالے سے حکم دے دیا کہ اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. صحابہ نے عمل کیا اور فصل خراب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا فیصلہ تھا یا اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت تھی؟ کہا، نہیں، میں جو سمجھا تھا وہ تمہیں بتا دیا. تو انہوں نے کہا، نہیں آقا، ہم مدتوں سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جب تک پیوند کاری نہیں ہوگی یہ فصل نہ بڑھے گی بلکہ خراب ہو جائے گی. کہا، اچھا، تم اس معاملے میں مجھ سے بہتر جانتے ہو، تم اپنا بات بتا دو، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ یا رسول اللہ نے پہلے اپنی بات بتا دی تو صحابہ سارے چپ کر گئے تھے. اگر تم اجتماعی امور کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہو، آج کے دور میں تم امیر بنا دیے گئے ہو، تم ناظم بنا دیے گئے ہو، تو اپنی رائے کا اظہار پہلے مت کرنا. تم سے محبت کرنے والے اور تمہیں اپنے سے بالا تر سمجھا ہے، تمہیں اپنے سے اچھا سمجھا ہے، تمہیں اپنے سے انہوں نے فیصلہ کرنے کی قوت رکھنے والا سمجھا ہے، تو تبھی انہوں نے آپ کو امیر بنایا ہے. وہ ذہنن مروب ہیں، پہلے رائے اپنی نہ دینا، پہلے ان کی رائے لے لیں، اور جب وہ رائے دے دیں، یہاں رکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا، اس کو اس سائڈ پہ رکھیں گے تو پھر بچے گا، اس کو بھی بے شک ادھر کر دیں گے تو یہ خراب نہیں کرے گا. آپ نہ کچھ کریں، ان کو کرنا. یہاں پر بھی، اس معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلے کوئی رائے نہیں دی، صحابہ ہی سے پوچھا تھا. اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے غالب اکثریت نے یہ کہہ دیا کہ آپ شہر سے باہر آ کر لڑیں، جب شہر سے باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور گھر میں جا کر آپ نے جہادی لباس زیب تن فرمایا، گویا آپ نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کی رائے کو تسلیم کر لیا ہے جو شہر سے باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں. آپ باہر نکل آئے تو اب آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، ہماری بات کو تسلیم کریں، یہ تو بچے ہیں، ان کی بات کو آپ نے کیسے مان لیا؟ اب حکم یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر آپ فیصلہ کر لیا ہے تو کسی بڑے سے بڑے دانشور کے کہنے پہ اس رائے کو واپس مت لو. مشورے کے وقت تو سب کی رائے، کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں، اور جب مشورہ ہو گیا ہے تو اب اللہ پر بھروسہ کرنا، اب اللہ پہ بھروسہ کرنا. اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں انہیں ہی پسند کرتا ہوں. یہاں پر ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے، یہ مت سمجھنا کہ میری کامیابی اور میری کامرانی کا انحصار میری اس اصابت رائے پر ہے. میں نے مشورہ کر کے لیے کرنے کے بعد جو رائے بنا لی ہے، اس کے بعد لازمن کامیابی ہوگی. کامیابی کی وجہ یہ مشورہ ہے؟ نہیں، یہ بھی مت سمجھنا. یہ ہم نے سکھایا کہ مشورہ ضرور کرنا، اس مشورے کے اندر تمہیں فائدہ ضرور ہوگا، لیکن فائدہ کس میں ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی تمہاری رائے کی وجہ سے نہیں ہوتی، کامیابی تو ہماری وجہ سے ہوتی ہے. تم نے مجھ پر بھروسہ کیا تو پھر اب میرا معاملہ ہے کہ تمہاری کامیابی کے لیے میں راہ ہموار کر دوں. اس مشورے کے اندر اگر کچھ خرابیاں بھی تھیں، اس مشورے کے اندر کچھ کمیاں اور کوتاہیاں تھیں، کچھ لرزشیں تھیں، لیکن تم نے بھروسہ اگر میری ذات پر کر لیا ہے تو حوصلہ رکھو. جو یہ میری ذات پہ بھروسہ کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، اور جسے اللہ پسند کرے اس کے لیے شکست اب ہے؟ اب کوئی شکست نہیں. تو گویا مشورہ رستہ بتایا ہے، یہ وسیلہ بتایا ہے، اس وسیلے پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا. میں آپ کی رائے پہ چلتا ہوں اور آپ کی رائے کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں کامیابی ہوگی، نہیں، اس میں کامیابی والی کوئی بات نہیں. یہ رستہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کہاں پورا ہوگا؟ جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے اس رائے کی بجائے. اس رائے کو کیوں اپنایا ہے؟ اللہ، آپ کا حکم ہے، آپ کے رسول کا حکم ہے، یہ تمہیں ندامت سے بھی بچائے گی، ناکامی سے بھی بچائے گی. ہم نے آپ کے کہنے پر بھروسہ کر لیا. ویسے تو لوگوں نے کہا مشورہ ضروری ہے، چاہے دیوار سے کر لو. تو لوگوں کے کہنے پہ اگر تم نے یہ مشورہ کیا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. مشورہ بھی اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. مشورہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ کو جو سکھایا ہے، اگر نیچے رکھیں گے تو یہی کچھ ہوگا. جی، ہاں، تو اوپر رکھیں نا، پھر بھی رہنے دیں، پھر اتار دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشورہ کے حوالے سے ایک اور بڑا ہی پیارا جملہ استعمال کیا، اس پہ بھی غور کیجئے. پھر اس رائے کو دیکھتے ہیں کہ توکل پھر بھی کس پر کرنا. آپ ارشاد فرماتے ہیں المشاورت حسن من الندامہ، کہ مشاورت کرنا ندامت سے بچنے کے لیے کسی قلعے میں بند ہو جانا ہے. قلعہ بندی کر لی جائے، کوئی آدمی قلعے کے اندر چلا جائے تو اس کے بچ جانے کا امکان پیدا ہو جاتا. کہا کہ مشورہ ضرور کرنا، یہ قلعہ ہے. وہ امان من الملامہ، بیٹا اس طرح رکھیں گے تو اس کا منہ ادھر کریں گے تو تب فائدہ ہوگا، ادھر کرنے کا الٹا نقصان ہوگا. اور امان ہے ملامت سے، وہ جو بعد میں ملامت ہونی ہے اس سے تم بچ جاؤ گے، یہ کہنے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ اس کے اوپر مت بھروسہ کرنا، پھر بھی بھروسہ کس پہ کرنا؟ قلعے بھی فتح ہو جاتے ہیں، اور مشورے کے بعد بھی اگر کوئی معاملہ کیا گیا ہو تو ملامت پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر لیا ہے تو پھر بھی ہوگی، پھر یقین ہوگا کہ یہ معاملہ اب میں نے اپنے طور پہ نہیں کیا، میں نے لوگوں کی رائے کے مطابق نہیں کیا، یہ مشورہ بھی میں نے اللہ کے کہنے کے مطابق لیا۔ اس آیا کریمہ سے بعض لوگوں نے یہ معاملہ بھی لے لیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے مشورہ لے لے اور مشورہ دینے والے کوئی بھی مشورہ کر دیں، پھر تم کوئی اپنا کوئی فیصلہ کر لو مشورے سے ہٹ کر، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ اللَّهِ، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے، تم نے کوئی عزم کر لیا ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، گویا ان سب کی رائے کو چھوڑ بھی دو۔ نہیں جی، یہ معنی یہاں سے غلط ہو گئے، اس لیے کہ قرآن کا بعض حصے بعض حصوں کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ سورہ شورہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے سارے معاملات مشاورت سے ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام بھی جو اجتماعی کام ہے وہ مشورے کے بغیر نہیں ہو۔ کوئی امیر بھی اپنی مرضی سے کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا، اسی لیے مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بھی اپنی جماعت جب بنائی تو اس کے اندر مشاورت کو لازمن قرار دے دیا، اور اس کے لیے جو اصول بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مشاورت کرنے والے جب مشورے کے لیے لوگوں کو چنیں گے بھی، یہ بھی تو مشاورت ہے نا کہ میں نے کس کس کو مشورے کے قابل سمجھنا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں مشورے والے کو چن سکتے، وہ بھی جو عام لوگ ہیں، جو عام ارکان ہیں، جو اس تحریک کو لے کر آگے چل رہے ہیں، جو اس کام کو لے کر کام کر رہے ہیں، ان مومنین کے مشورے سے تم نے اپنے اہل الرائے اہل مشورہ چننے ہیں۔ شورہ کا چناؤ ہوگا ارکان کی مرضی کے مطابق، یہ چنے ہوئے لوگ ہونے چاہیے، تمہارے اپوائنٹی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ رستہ روکا ہے اللہ نے تاکہ اندر کی وہ ذہنیت جسے عامریت کہتے ہیں اس کا کلا کاما کیا جا سکے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کتنے جمہوری ہیں، کہ رائے جو ہے تم نے لینی ہے، جن سے رائے لینی ہے ان کے بارے میں بھی عام لوگوں سے پہلے مشورہ کر لو کہ وہ اس رائے دینے کے اہل ہیں بھی کہ نہیں، آپ کی رائے ہو سکتی ہے اور آپ کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ سب لوگوں کی یہ رائے ہو جو آپ کی رائے ہے۔ اس لیے شورا کا اجلاس بلانے سے پہلے ارکان کے اجلاس میں ان لوگوں سے رائے لے لو کہ تم میں سے اہل رائے کون کون ہو سکتے ہیں۔ یہ اہل رائے دینے کے لیے ایک اور احتیاط کی ہے مولانا مودودی نے، وہ بڑی اہم ہے۔ آدمی عموماً اپنے بارے میں رائے دے رکھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں تو میں صاحب رائے ہو سکتا ہوں، مولانا مودودی نے اس آمریت کو بھی ختم کرنے کے لیے کہا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا، اس سے پھر ایک آمریت پیدا ہوگی، میں یہ کہتا ہوں تو نہیں یہ کہتا، اپنے بارے میں نہ رائے دینا، اپنے میں سے جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں رائے دو، اور اپنی ذات کو جو نفی نہیں کرتا، یہ ایک نفسیات کا مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھیے، جب تک ذات کی نفی نہیں ہوگی تحریکیں آگے نہیں بڑھیں گی، پھر ہر آدمی کہے گا میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں، میری بات مانو، میں بڑا لیڈر ہوں، میرے پیچھے اتنے ووٹ ہیں، میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں، میں بڑا اتنی ڈگریوں والا ہوں، پہلے میری بات مانو۔ کہا نہیں، تمہاری بات اس بنیاد پہ نہیں مانی جا سکتی، یہ تو جو اہل رائے جو لوگ ارکان جو اس کام کو کرنے کے لیے نکلے ہیں, میں بھی سوچتا ہوں, تم بھی سوچو, تم اپنے بارے میں رائے نہ دینا, اپنی ذات کی پہلے نفی کر دینا. جب انسان اپنی ذات کی نفی کر لیتا ہے تو پھر ٹھیک رائے کی طرف چل پڑتا, ورنہ یہ سب سے زیادہ اچھی بات لگتی ہے اور بڑی ایمانداری سے لگتی ہے کہ سب سے اچھا مشورہ میں دے سکتا ہوں. تو پھر جتنے ارکان ہوں گے سارے اتنے ہی مشورے دینے والے بن جائیں گے. لیکن جب یہ ہوگا کہ تم نے اپنے میں سے بہترین چننا ہے تو پھر سوچ کر چنیں گے. تو وہ سوچ کر چننے کے لیے جنہوں کو تم نے اہل رائے بھی قرار دینا ہے, ان کو تم نے مشورے سے حاصل کرنا ہے. اور اس سے اگلی بات یہ, تمہیں اجازت اس بات پہ نہیں ہے کہ تم ان اہل رائے جو چنے ہوئے ہیں وہ تمہیں مجبور کر دیں کہ وہ کام کرو جس پہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے پہلے کوئی رائے آ چکی ہو. ہاں, اس کا مفہوم کا تعین کرنے کے لیے ان سے رائے تو لی جا سکتی, لیکن اگر کوئی چیز واضح ہو گئی اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے, نہ کسی شورا کا استحقاق ہے نہ کسی امیر کا کوئی استحقاق ہے کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے, جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا فیصلہ محمد رسول اللہ کر گئے تھے اور اس کے بعد آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے, تو بعض لوگوں نے کہا کہ اکابر صحابہ موجود ہیں, بڑی بڑی عمروں کے لوگ, اور حضرت عمر فاروق, عثمان بن عفان, علی مرتضیٰ جیسی بڑی ہستیاں, حضرت طلحہ جیسی بڑی ہستیاں یہ ابھی موجود ہیں, خالد بن ولید ابھی سامنے کھڑے ہیں, ان کی موجودگی میں اسامہ کو, وہ جو ابھی 19 سال کا بھی, 20 سال بھی اس کے مکمل نہیں ہوئے, اس نوجوان کو بنانے لگے ہیں, تو ان بڑے بڑے لوگوں کے دل میں کوئی رکھنا نہ آ جائے. حضرت عمر فاروق پوری شورا کے لوگوں کو لے کر آ گئے اور کہا کہ حضور, آپ حضرت ابوبکر کو سمجھانے لگے, ہم آپ کے اہل رائے ہیں, لوگوں نے ہمیں چنا ہے, ہم آپ کو رائے دینے کے لیے آئے ہیں کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجیں. دوسری بات اور بڑے زوردار دلیل کے ساتھ انہوں نے کہی, اور وہ دلیل یہ تھی کہ منکرین زکات کا بھی ایک شوش آٹ چکا ہے, انہوں نے بھی بغاوت کا علم بردار علم کھڑا کر رکھا ہے, اور دوسری طرف پر جھوٹی نبوت والے بھی موجود ہیں. یہ سارے لوگ تو پہلے ہی بغاوت کر چکے ہیں اور ہم نے سارے لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجے ہیں, اور تبوک والوں کا اگر بدلہ بھی نہ بھی لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں, روم کوئی اٹھا چلا نہیں آ رہا, اسامہ کو بھی بھیجنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, آپ اسامہ کو ابھی نہ بھیجیں. حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہو اور ابوبکر زندہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حکم اللہ کے رسول کا آ چکا ہے, اب تمہارے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر حدود آرڈیننس کیسے بن گیا؟ پھر چور کی سزا پارلیمنٹ نے مشورہ دے کے یہ کیسے کر دیا کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؟ یہ مشورہ طلب کرنا بھی گناہ ہوگا جس پہ اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے. اور پھر بعض لوگ نزاکتوں کے حوالے سے کہ حالات بڑے خراب ہیں, جب انہوں نے یہ دلائل دینے شروع کیے کہ ہمارے پاس ٹوٹل فوج 3000 ہے, اتنی مدینے کی کل آبادی نہیں جتنے لوگ ہم نے باہر بھیج دیے, اگر اسامہ کا لشکر بھی چلا جائے, منکرین زکات کو بھی پتا ہے کہ لشکر جا رہا ہے, جھوٹے مدعیان نبوت کو بھی پتا ہے کہ لشکر جا رہا ہے, یہ لشکر جو رسول اللہ نے بھیجا ہے اگر اس کو بھیج دیا گیا, مدینہ تو خالی ہو جائے گا نا, اگر جھوٹے نبوت والوں نے یا منکرین زکوٰۃ نے موقع غنیمت سمجھا کہ اس وقت مدینہ خالی ہے, وہ مدینے پہ حملہ کر دیں تو ہماری تو سلطنت بھی ختم ہو جائے گی, ہماری مملکت ختم ہو جائے گی. بڑی مشکل سے رسول اللہ نے مدینہ کی حکومت بنائی ہے, یہ مدینہ ڈوب جائے گا اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر بھی یہ جملہ کہا کہ اگر عرب کے بھیڑیے مجھے آ کے اٹھا کر لے جائیں تب بھی محمد رسول اللہ کے حکم تھے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور ایک روایت کے اندر یہ جملہ ہے کہ اگر ابوبکر کی بیٹیوں کو اگر یہ بھیڑیے بھی اٹھا کر لے جائیں تو میں محمد رسول اللہ کے کسی حکم سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں. یہ ہے وہ ایمان, یہ اس ہستی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جنہوں نے حضرت عمر کو یہ بات سمجھائی تھی کہ عمر اس دھاگے کو پکڑو. وہ دھاگا پکڑا اور کہا کہ اس کو کھینچو, وہ کھینچا تو ٹوٹ گیا. پھر آپ نے دو دھاگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بل دے کے ایک بنا دیا اور کہا کہ اب کھینچو. انہوں نے زور لگایا تو وہ بھی ٹوٹ گیا, لیکن اب ٹوٹتے ہوئے زیادہ قوت لگانی پڑی. پھر تین لگائے, پھر چار لگائے, پھر پانچ لگائے, اور جب یہ دھاگے زیادہ ہو گئے اور ان کو بل دے کر ایک بنا دیا گیا, کہا اب توڑو, تو حضرت عمر جیسا کبھی انسان بھی ان کو جب نہ توڑ سکا تو پھر کہا کہ او میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں, جب تم کوئی رائے کہتے ہو تو تمہاری ایک رائے ہے, وہ ایک کچا دھاگا ہے, کہیں علیحدگی میں ایک دو تین چار سے تم مشورہ کر لیتے ہو تو یہ دھاگے کچھ مضبوط تو ہو جائیں گے لیکن مکمل نہیں رہیں. لیکن اگر تم ان سب سے مشورہ کر کے پوری شورا سے رائے لے لو, وہ پھر اکثریت رائے سے ہی کیوں نہ فیصلہ ہو, وہ اکثریت رائے سے فیصلہ کر کے پھر ان کو ایک کر دو گے. ساری شورا اگر یہ کہنا شروع کر دے رائے تو میری مختلف تھی پہلے, لیکن جب غالب اکثریت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے, تو پھر اب غالب اکثریت والوں کی یہ رائے نہیں رہے گی. اے محمد, اب تمہاری اور باقی جنہوں نے دوسری رائے بھی دی ہے اللہ کے نزدیک ان سب کی رائے یہ ہو گئی, اب یہ سارے دھاگے مضبوط ہو کے ایک ہو گئے. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ اور اب یہ اس کے اندر ایک ادب بھی ہے, اس کو بھی جان لیجئے کہ آپ نے مشاورت کے اندر رائے دی, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے اس کے برعکس رائے دی. جن لوگوں نے آپ کی رائے کے برعکس رائے دی ان کی اکثریت زیادہ ہوگی, چاہے وہ سادہ اکثریت تھی یا دو تہائی اکثریت تھی. جو بھی اکثریت ہوئی اس کے تحت امیر نے وہ فیصلہ کر لیا. اب یہ فیصلہ جو امیر نے کر لیا ہے وہ اکیلے امیر کا ہے کہ پوری شورا کا؟ جنہوں نے اس کے مخالف بھی رائے دی ہے, اب وہاں سے نکلنے کے بعد کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ میری ذاتی رائے ہے اور یہ میری جماعتی رائے. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ اب جو سب نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے وہ اس کو بل دینے کے بعد جو دھاگا ایک ہو گیا ہے, اب سب کی رائے ایک ہے کہ مختلف ہیں؟ جنہوں نے شورا میں مخالف رائے بھی دی تھی اور امیر نے ان کی رائے کو دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اب امیر کا فیصلہ سارے کے ساری پوری جماعت کا وہی فیصلہ ہوگا. کوئی اہل رائے باہر نکل کر یہ کہے کہ یہ فیصلہ مان تو لیتا ہوں لیکن میری رائے اس میں شامل نہیں تھی, یہ نہیں کہنے کا استحکام, کیونکہ معاملے کی مضبوطی ہوگی تب. اور جب ایک بندے کو پتا ہے کہ اس کے اندر دوسری رائے بھی آ گئی تھی تو اپنی رائے پہ تو اس نے بھروسہ کرنا ہی نہیں, اس نے تمہاری رائے پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں, اس نے تو ایک فینومینا طے کیا اور رائے بنا لی. رائے بنا کے بھروسہ کس پر کر رہا ہے؟ جی تو پھر جو اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں جو میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. یہاں ایک اور سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ ہی اللہ پہ کیوں نہ بھروسہ کر لیں کہ اللہ جو تیرا فیصلہ جو تو کر دے. جن کے بارے میں اللہ نے فیصلے دینے ہیں وہ تو دے چکے ہیں, وہ تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مشاورت تو وہاں ہونی ہے جہاں اللہ نے ابھی فیصلہ آپ کا نہیں بھیجا, وہ تمہارے اوپر چھوڑا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ وہ تم نے کرنا. تو پہلے یہ مشورہ ضروری ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو, سواری کیا ہے, تو اس نے کہا میرے پاس اونٹ ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کہاں چھوڑا ہے, کہ باہر چھوڑا ہے ہوں, کوئی حارس کوئی پہرے دار اس کے اوپر چھوڑا ہے, اس کے پاؤں باندھے ہیں. کہنے لگے نہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے. کہا نہیں, جا کے پہلے پاؤں باندھ کر آؤ پھر بھروسہ کرنا, تمہارے اس باندھنے سے وہ تمہارا سرمایہ بچے گا نہیں. لیکن میرا حکم یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اسباب کی دنیا کو پورا کرو. تمہاری کامیابی جنگوں کے اندر نہ اس مشورے کی وجہ سے ہوگی, نہ اس اسلحے کی وجہ سے ہوگی, نہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوگی جو بے شک سچے ہوں, ان کی وجہ سے نہیں ہوگی. لیکن سچے لوگوں کو اکٹھا کرنا, بہترین اسلحے کو اکٹھا کرنا, خذو حذرکم ما استطعتم, یہ اکٹھا کرنا, یہ اسباب کی دنیا کا اکٹھا کرنا, یہ اونٹ کو پاؤں باندھنا ہے, یہ کرنا لازمی ہے. ان کی وجہ سے چیزیں نہیں بچیں گی, کامیابی ان کی وجہ سے نہیں ہوگی. اب یہ تم نے کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا, اے اللہ تو نے طریقہ بتایا اس کو ہم نے اپنایا, اب چلے تو آپ کے طریقے پر ہیں. تو رستہ بتانا تو آپ کا کام ہے نا, اب ہمارا تو نہیں رہا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا جملہ پہلے سن لیجئے, لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت کبھی بھی گمراہی پر کٹھی نہیں ہو سکتی. اگر اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ ہو گیا ہے تو یقین کر لو کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آ چکی, کیونکہ گمراہی پر اب ہے ہی نہیں. لا تجتمع امتی علی الضلالہ, ہاں اگر اکثریت رائے سے فیصلہ کیا ہے تو تم نے بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ کر لیا ہے. والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے رستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, کوشش صرف کی ہے یہ تم نے. لا نہدینہم سبلنا, تو رستے پھر کون بنائے گا, پھر ہم خود بنا دیں گے. تم چلو گے تو اسی طرح ہم موڑ کے تمہیں ادھر لے جائیں گے جو سیدھا راستہ. میں نے اپنی ساری گفتگو جو رکھی ہے وہ اجتماعی امور کے حوالے سے رکھی, لیکن گھر کے اندر کیا اجتماعی امور نہیں ہوتے؟ جی ابا جی, شوہر صاحب, میں گھر کا قوام ہوں, ہم فرماتے ہیں, یہ چلے گا کہ گھر کا مشورہ ہوگا؟ جی آج سے کچھ دیر پہلے بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہوتی تھی, میں ایک رائے دینے لگا ہوں, ذرا اس پہ غور کیجیے. جب بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہوتی تھی تو خاندان کے سارے لوگوں کو, چچا تایا ماموں پھوپھو اکٹھے ہوتے تھے. ہم انسان ہی ہیں, کبھی پھوپھو ناراض, کبھی چچا ناراض, کبھی تایا ناراض, کبھی ماموں ناراض, ایسا بھی ہے. تو اس نئے بچے بچی کی شادی کے موقع پر ہم پہلے جا کے ان کو مناتے تھے. جی پہلے جا کے ان کو مناتے تھے, اور بڑے بزرگوں کی روایت یہ ہے کہ اپنی پگ اتارتے تو وہ ناراض کے قدموں میں رکھ دیتے اور یہ بات آخری ہو جاتی. اب اس پہ بحث نہیں ہوتی تھی کہ وہ معاملہ کیا ہوا تھا. یہ یہ سارا کیوں کرتے تھے کہ میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہے, کل کو ندامت نہ ہو. محمد رسول اللہ نے کہا ہے جس نے مشورہ کر لیا اس کو ندامت نہ ہوگی. یہ اتنی اہم چیز تھی کہ مشورہ کرنا. تو ہم نے کہا کہ اس کی پھپھی تو ہے ہی چڑیل, اس کی چاچی کے دل میں تو محبت ہے ہی نہیں, وہ پہلے ہی لگا کھاتی ہے, وہ تو جادو تو نہیں کرتی ہے. چوکا صاحب میں نے اگلی بات کیا ہے, جادو ٹوڑے بھی کرتی ہے. جس کے بارے میں دل کے اندر محبت نہ ہو, جس کے بارے میں دل کے اندر حسن زن نہ ہو, اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. اس لیے پہلی بات یہ کہی تھی کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی حکمت جو ہے, ایمان کے بعد سب سے بڑی حکمت کہنے والی ہستی رسول اللہ ہے. سب سے بڑی حکمت مشورہ ہے, ان سے مشورہ لو تمہارا خاندان جڑا رہے گا. اور کبھی آپ اپنے اس بھائی کے پاس جا کے اپنے بیٹے اور بیٹی کی مشورے کے لیے چلے جائیں, ان کو بلا لیں, ان کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. یہ جو لگائی بجھائی, وہ جلنا, وہ حسد اور حقد, یہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ نے یہ پہلے والا رویہ اختیار محبت والا نہیں کیا ہو, جب آپ نے ایک دوسرے کو شریکہ برادری سمجھا ہوتا, تب یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر ٹونیٹ بھی ہوتے ہیں, پھر جادو بھی ہوتے ہیں, پھر حسد بھی ہوتا ہے, پھر نظر بھی لگتی ہے, پھر ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں شیطان اتنی ڈال دیتا ہے کہ پھر آدمی رشتہ بھی طے ہو جائے جب تک شادی کی تاریخ طے نہیں ہوتی اس کو اناؤنس ہی نہیں کرتا. گھر کی خوشیاں ملی, مر گئے گھر والے بھی, بیٹے بیٹے کی شادی ہے, معاملہ یوں چل رہا ہے جس طرح کوئی جرم کرنے لگے چھپ چھپ کر. میرے اس جملے سے کوئی بات سمجھ آئی ہے, مشاورت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کرنے سے پہلے, اس مشاورت سے پہلے دل کے اندر محبت ہوگی تو تب مشاورت ہوگی, اور اگر شریکہ برادری کا معاملہ ہوا تب بھی مشاورت ہو جائے گی. یہ شریکہ برادری پلیت جذبہ ہے, شریکان دی کند چا دیو پاویں آپ تھلے آ جاؤ, یہ ایک پلیت جذبہ ہے. جو پلیت جذبے والی جگہ ہوتی ہے وہاں کی سکریشن پلیت کر دیتی ہیں اس دل کو, اور اللہ دل میں رہتا ہے جس کے اندر تعصب حسد اور حقد جیسی پلیت چیزیں موجود ہوں, وہاں اللہ ہوگا. اور تمہیں کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے, تم اپنے دل سے مشورہ کر لینا. لیکن اگر یہاں پہ حسد ہوگا تو مشورہ یہ دل دے سکے گا؟ میں مان لیتا ہوں کبھی یہ ایسا معاملہ آ جاتا ہے مشورہ دینے والا ہی کوئی نہیں ہوتا, تو رسول اللہ نے کہا کہ اس دل سے پوچھ لیا کرو. لیکن جس دل کے اندر حسد اور عقد ہوگا, دوسروں کے لیے محبت نہیں ہوگی, وہ پلیت جگہ ہوگی. اور یہ گھر تو میرے رب کا ہے, میرا رب پلیت جگہ پہ رہتا نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے تو تمہارے کپڑے بھی پاک, تمہاری نیت بھی پاک, اور وہ جگہ جہاں پہ تم نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. اس سے چاہیے کیا نہیں کہا, یہ شرائط میں رکھا, یہ شرائط میں ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کا مشروط بھی نہیں ہوگا. پلیز جگہ پہ نماز ہو جائے گی نہیں, حالت مجبوری دوسری چیز. تو مشورہ کرنا ہے گھر کے اندر بھی, شوہر بن کر گھر کے اندر بھی, اپنا قوام بن کر, یا کسی نے اپنے بچوں کے ساتھ. یہ بھی ایک معاملہ چلتا ہے, وہ بھی بتا دوں. یہ عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں. جب وہ اکیلی تھی یا اس کے بچے چھوٹے تھے تو آپ نے قوام بن کر اپنی بات کو ٹھونسا تھا, عامر بن گئے تھے. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو تو چھوڑ کے آ گئی,
ذرا اس نفسیات کو سمجھیے. وہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی, تو شادی کے 3 سال 4 سال میکسیمم یہ ادھر سے بھی تڑپ ہوتی ہے ماں باپ کے گھر سے بھی, اور اس کی بھی تڑپ ہوتی ہے کہ میں نے میکے جانا ہے, میں نے میکے جانا ہے, میں نے میکے جانا ہے. اتنے میں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں, گھر میں بھابیاں آ چکی ہوتی ہیں, اسی معاشرے کی ہیں. میکا تو تھا, اب کیوں نہیں جاتی؟ اب اس کی بے بسی بڑھ گئی ہے. تم نے پہلے عامل بن کے اسے بے بس کیا, اس کے گھر کے حالات نے, انہیں اپنا گھر بھی بچانا ہے, انہوں نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے اب تمہیں زیادہ ویلکم نہیں کیا, اس بچی کو بے بس ہو گئی. اب اس نے اپنے بچاؤ کا کوئی تدبیر کرنی ہے کہ نہیں؟ یہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کو تنہائیوں میں بیٹھ کے آنسو بہاتی ہے, تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا, جوانی میں نے یوں گزاری, تمہاری دادی نے میرے اوپر یہ ظلم کیے, روتی ہے. بچوں کو ماں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی. یہ ان بریکٹ ہو جاتے, یہ ان بریکٹ ہو جاتے. اور کبھی کبھی مائیں اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہیں کہ باپ اپنی پچھلی روش پہ کھڑا ذرا ہو کے پھر سکتی اور آمرانہ رویہ اختیار کرے, تو یہ اولاد جس نے اس کے سامنے اس تک نہیں کہنا تھا, ماں کی محمد میں باپ کا گریبان پکڑتی. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ میں نے آپ کی اور اپنے گھر کی داستان سنائی, لیکن اگر محمد رسول اللہ کی بات مان لیتے, پہلے ہی دن بیوی کو اپنے سے کمتر نہ ماننا ہوتا اور اس سے مشاورت کی ہوتی ہر معاملے کے اندر, گھر والوں سے مشاورت کا رویہ رکھا ہوتا, دل کے اندر محبت کے جذبے ہوتے, حسد حقد اور نفرت کے جذبے نہ ہوتے, تو یہ دن دیکھنا پڑتا؟ ایک گھر کو بچانے کے لیے آپ اپنے جذبوں کے اوپر غور کریں, جب مشاورت نہیں کرتے تو پہلے اپنے گھر کو بچانے کے لیے میرا بیٹا, میری بیٹی, میری بیوی, چچا گیا, تایا گیا, ماموں گیا, اس کے بچے گئے, پھوپھو گئی, مومانی گئی, وہ دور ہوئے. اور جب بچے بڑے ہوئے تو بچے ماں کے ساتھ ان بریکٹ ہو گئے, اور شوہر صاحب جنہوں نے یہ سارا آمرانہ رویہ اختیار کیا یہ دور ہوا. پیچھے ماں اور بچے رہ گئے, بچے بڑے ہوئے, شادی کروا لی, اب بچے اپنی بیوی کے ساتھ اور ماں پھر. جو کرو گے سو بھرو گے, جو کرو گے سو بھرو گے. کوئی میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ جو کرو گے سو بھرو گے. اگر اللہ کی بات مان لیتے, اس کے رسول کی بات مان لیتے, پہلے ہی دن سے حسد حقد اور نفرت کے جذبوں کو کچل دیتے, اپنی جھوٹی قوامیت کے درجے کو ختم کر دیتے, سچی قوامیت اندر لے آتے, ہر زی حق کو اس کا حق دے دیتے, تو یہ رشتے ٹوٹتے؟ پھر تم اکیلے رہ جاتے, پھر تم اکیلی رہ جاتی, بڑھاپے میں جو رونا ہے. آج اگر کسی نے زیادتی بھی کی ہے صبر کر لے, اور یاد رکھ ان اللہ ہم صابرین. یہ جٹھانی, یہ دیورانی, ہندو ہندوؤں سے ہم مسلمان ہوئے ہیں, یہ حرکتیں کریں گے. جو تم سے ٹوٹتے ہیں ان سے جڑو, انہوں نے ٹوٹنے والی بات کی ہے, تم ان سے جڑو, الٹیمیٹلی فائدہ تمہارا ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے کہ میں گھر کا بڑا ہوں, چھوٹوں کو میرے پاس آنا چاہیے. بڑا بننے کے لیے پہلے قربانی تو دینی سیکھو, یہ مطالبہ تو کر دیا ہے کہ میں بڑا ہوں, چھوٹے میرے پاس آئیں, مجھ سے آ کے مشورہ کریں. نہیں, جس کا معاملہ ہے مشورہ اس نے طلب کرنا ہے, تم نے جا کے دینا ہے, تم بڑے ہو یا چھوٹے ہو. ہاں, یہ پیار دیا ہوتا تو وہ اپنے گھر میں بھی نہ آتے, کہتے بیٹا, بھیا, ابا جان, چچا جان, تایا جان, دادا جان, فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے, ذرا اس پر مشاورت کریں گے, سب لوگوں کو بلائیں, آپ بلائیں. کتنا دل بڑا ہو جاتا ہے جی. اللہ نے کہا اس میں برکتیں ہیں, تم کہتے ہو نہیں,
اس کو پتا چل گیا تو نظر لگ جائے گی. یہ دل میں جذبہ تب آیا ہے جب یہاں پہ حسد اور حقد تھا, اور اس لیے آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ اس آیت کو پھر پڑھیے, فبرحمت اللہ, اللہ کی رحمت کے سبب, لنت لہم, تم ان کے لیے نرم خو تھے, نرم مزاج تھے, پہلے تمہیں نرم مزاج ہونا ہوگا. محمد رسول اللہ کو یہ بات کہہ دی ہے جن کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ حکم کا درجہ رکھتا ہے, اگر ان کو یہ بات کہی جائے گی تو میری اور آپ کی کوئی حیثیت؟ لنت ولو کنت فظا غلیظا, اگر تم خو ہوتے, اپنے غرور اور تکبر میں تم ڈوبے ہوتے, میں پی ایچ ڈی ہوں, میرا دماغ بڑا عالی ہے, میں کیوں مشورہ کروں, میرا کاروبار بہت بڑا ہے, میں کیوں مشورہ کروں, اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینے کا جذبہ نہ ہوتا, سنگ دل ہوتے, ہاں انہوں نے تو کی ہیں غلطیاں, یہ نہیں کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی, وہ دیورانی ہے, وہ جیٹھانی ہے, وہ شریکہ برادری بن گئے ہیں, وہ چچا تایا مامو پھوپھو, انہوں نے کی ہے, ان کی غلطیوں کے بارے میں اللہ سے تم معافی مانگو. اے اللہ, دین کی دعوت دینا تو میرے اوپر بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح محمد رسول اللہ پر, میں نے دین کی دعوت نہیں دی, میں نے ان کو دین سمجھایا نہیں, میں ناکام ہوا ہوں, یا اللہ معاف کر دے مجھے بھی اور انہیں بھی. یہ دل میں محبت ہوگی تو ان کے لیے دعا نکلے گی, اگر نہیں تو یا اللہ جڑے میرے ہاتھ سے برا سوچ دے اللہ ان تباہ کر, پھر تو دعائیں یہ نکلیں گی نا توجہ کے وقت. یہ میں آپ کے اور اپنے گھر کی داستان سنا رہا ہوں لوگوں, اس کو ہلکا مت سمجھنا, میرے اور تمہارے گھر میں آگ لگ چکی ہے, اس آگ کو بجھانا ہے تو اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننا پڑے گا کہ مشاورت کرنی ہوگی, اور مشاورت تب ہوگی جب ان سے محبت ہوگی, یہ محبت کرنی ہوگی, اور جب یہ کر لو گے, یہ سامان ہے, یہ سامان اللہ کی رحمت سے تمہیں مل جائے گا, تم طلب کرو گے تو تمہیں مل جائے گا, جب یہ مل جائے تو پھر بھروسہ کس پہ کرنا, مشورہ ان سے کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کر کے بچے بچی کی شادی کر دینا, اور جب یہ معاملہ ایک دو تین دفعہ مشاورت میں آ جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا اور فلاں کی بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی, تو یہ معاملہ اب تمہارا نہیں رہا, وہ ساری مشاورت کرنے والوں کا معاملہ ہو گیا کہ ابھی تک وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا, تو پھر سارے کے سارے لوگ اس بچی اور اس بچے کے لیے کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب روتے ہیں, بچیاں کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے, رشتہ ہی کوئی نہیں آ رہا, تم لوگوں سے کٹ کے گھر میں داخل ہو گئے, لوگوں کے خواب آنے ہیں کہ اس کی بچی کی یہ ضرورت ہے, اس کے بچے کی یہ ضرورت ہے, اور آج نفسا نفسی کے عالم میں کون کسی کے بارے میں سوچے گا؟ پہلے اینٹ تمہیں رکھنی ہوگی, بارش کا پہلا قطرہ تمہیں بننا ہوگا. ہاں یہ ہے مشکل, یہ ہے مشکل. ہوتا کیا ہے, آسمان سے پہلے بارش کا ایک قطرہ برستا ہے, یہ گرمیوں میں, یہ پچھلے دنوں جب بارش ہوئی کتنی شدید گرمی تھی جی, بہت شدید تھی, زمین تپ گئی تھی, اتنی تپی ہوئی تھی کہ آسمان کے بارش کا پہلا قطرہ جب زمین پر پڑا تو اس گرمی کی وجہ سے وہ ایک دم بخارات بن گیا اور اوپر چلا گیا. اگر وہ بارش کا قطرہ یہ سوچتا کہ میرے گرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا, میں گروں گا تو بخارات بن کے اوپر چلا جاؤں گا, تو میں تو نہیں گرتا کیونکہ فائدہ نہیں ہونا. اب اس کے بعد دوسرا گرا وہ بھی بخارات بن گیا, پھر تیسرا گرا وہ بھی بخارات بن گیا, چوتھا گرا وہ بھی بخارات بنا تھا,
پھر پانچواں گرفت وہ بخارت بنا تھا، وہ تمہارے فصلوں کو سرسبز کر گیا یا نہیں کر گیا؟ تو بارش کا پہلا قطرہ بننا مشکل ضرور ہے، اور عقل سمجھاتی ہے کہ یہ میں نے کام کر بھی دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اکیلے میرے کرنے سے کیا ہوگا، پہلا کرے گا تو دوسرا کرے گا، دوسرا کرے گا تو تیسرا کرے گا، ممکن ہے اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو لیکن چوتھا کرے گا تو رویدگی ہوگی، محبتوں کے خرمن اس کے اندر پھل اور پھول لگیں گے، وہ چمن بنے گا، وہاں پہ پھل آئے گا اور اس پھل سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ تو پہل کسے کرنی ہے اس کام کے اندر؟ پہل کسے کرنی ہے؟ دیورانی کو کہ جیٹھانی کو، چچا کو کہ تایا کو، ماموں کو کہ پھوپھو کو؟ سب سے پہلے میں نے، اور سکھایا یہ ہے وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، جنہوں نے اس روش پہ چلنا ہے وہ متقی ہیں، دوسرے بعد میں چلیں، یا اللہ پہلے میں چلوں، کیونکہ امام کہتے ہیں پہل کرنے والے کو، تم اللہ مجھے پہل کرنے والا بنا دینا۔ لوگوں میں اپنی بات کو مکمل کر چکا، گھر میں جا کے اور یہاں بھی بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے میں بات کو روکنے لگا، سوچئے اگر یہ باتیں جو آج کے ہی ہیں میں نے اس پر عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر ہوگا تو ابھی یہیں پر بیٹھے فیصلہ کر لیں، اگر میری پہلے رائے غلط تھی تو اللہ میں اس پہ نہیں چلوں گا، مجھے اس پہ ندامت ہے، میں ندامت والا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، مجھے شرمندگی ہے، مجھے اس شرمندگی سے بچا لے، اور اللہ میں نئے رستے پہ چلوں گا، وہ جو تیرے رسول نے بتایا، اللہ جو شاور ہوں بالامر وہ امرهم شورا بینهم، کہنے والی ہستی ہم آپ کے کہنے پہ، شورا نام کی پوری ایک صورت نازل کرنے والی ہستی ہم آپ کے کہنے پہ شورائیت کے اوپر چلیں گے۔ یہ آپ فیصلہ کر لیجئے، یہ گھر بھی، یہ محلہ اور سوسائٹی بھی، یہ شہر بھی اور صوبہ بھی، اور میرا ملک بھی، اگر اس پر عمل کریں گے تو یہ خوشحالیوں والا بن جائے گا یا نہیں بنے گا؟ اللہ کی رحمتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اللہ مجھے اور آپ کو ان رحمتوں سے بیراور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوچئے ایک لمحے کے لیے اور فیصلے کیجئے، پھر اس کے بعد ہم دعا کے ساتھ اپنی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ کچھ سوچا آپ نے جی؟ مجھے آواز نہیں آئی، سوچا آپ نے؟ میں بہت سارے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر غم لگی ہوئی ہے، کچھ سوچا آپ نے؟ فائدہ عزمت فتوکل اللہ، پھر اگر فیصلہ کر لیا ہے کچھ، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے، یقین کر لیجئے۔ ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو پیار کرتے ہیں، پھر یقین کر لیجئے اللہ آپ کو پیار کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ دیر نہیں ہوتی، فائلوں نے ادھر ادھر آنے میں کوئی وقت نہیں لگانا ہوتا، وہ سرخ فتا کہیں نہیں لگا ہوا، یہاں کوئی بیوروکریسی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میں ڈائریکٹ سنتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ڈائریکٹ سنتا ہوں اور پکارنے والے کی جواب فوراً دیتا ہوں۔ تو آپ کو جواب انشاءاللہ مل گیا ہے، جس طرح کا جس لیول کا آپ نے فیصلہ کیا ہے اسی لیول کا اوپر سے جواب بھی آ۔ ایک بہن نے پارلر بنایا ہے، میری بیٹی اس کے پارلر پر بنانے پر مٹھائی لے کر جانا چاہتی ہے، مجھ سے مشورہ کر رہی ہے، کیا مشورہ دوں؟ یہ کام بہت اچھا ہے، ایسے موقعوں پہ مٹھائی لے کر جانا چاہیے, اور جس سے آپ یہ مشورہ طلب کر رہے ہیں مٹھائی اس کو بھی کھلانی چاہیے. مشورہ پورا دوں نا میں آپ کو, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ کسی حجام کی دکان ہو, کسی بیوٹی پارل والے کی دکان ہو. یہ کام تو بڑے عظیم کام ہیں, کام تو بہت عمدہ کام ہیں, کام تو بہت اچھے کام ہیں, لیکن جہاں پہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو پھر اچھا رہ جائے گا؟ حجام اس کو داڑھی موڑنے سے منع کیا تھا اور وہ کہے مجھے 20 روپے ملیں گے داڑھی موڑ دے, کام تو میں نے اس کی تعریف کی ہے, اب اچھا رہ گیا جی. اور کوئی خاتون جائے بیوٹی پارلر اور اسے کہے کہ میری پلکیں ہیما مالنی جیسی بنا دے, میرے ابرو میں نے ہیلری کلنٹن آئی تھی تو میں نے اس کے دیکھے بالکل بڑی خوبصورت لائن لگی ہوئی تھی, میری ویسی لائن بنا دے. اب یہ معاملہ ٹھیک رہ گیا, اور جانے والیاں بھی سوچ لیں کہ جب جانا ہے یہ میک اپ کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. مولوی صاحب کو نہیں پسند, وہ کہتے ہیں اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں, ان کے دلائل ان تک رہنے دیجئے. میں پورے شعور کے ساتھ کہتا ہوں یہ میک اپ کرنا اللہ کو اس کے رسول کو بہت ہی پسند ہے, لیکن یہ میک اپ شوہر کے لیے ہو, کسی مقابلہ حسن میں جانے کے لیے نہ ہو. میں شوہر کو اچھی لگوں. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ ہماری خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے تو شادی پہ جانا ہے, وہاں پردے کا بڑا اہتمام ہے, تو عورتوں کے اندر ہی تو رہنا ہے. تو شوہر صاحب ذرا جیب ڈھیلی کریں, وہ تیاری کے لیے 10,000 اس نے مانگا ہے. یہ 10,000 تو میں نے غریبوں والی بات کی ہے, یہ ساندھے والے ہمارے محلے والے ان کی. تو اگر کسی نے بڑے پارلر پہ جانا ہے تو 40,000 روپیہ, 50,000 روپیہ, اگر دلہن سجانی ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ پیسے ہو گئے. اتنے پیسے لگا کر کرنا کیا ہے کہ وہ جو شریکہ میں فلاں آئی ہوئی ہے فلاں ہی, اس سے مقابلہ حسن میں جانا ہے کہ میں عمر میں تجھ سے چھوٹی لگتی ہوں, اتنی سی بات کروانے کے لیے تو تم لکھ کر لے جاؤ خدا کی قسم میں تم سے عمر میں چھوٹی ہوں, اتنی سی بات کے لیے. یہ جائز نہیں ہے, مقابلہ حسن میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اپنے شوہر کو اچھا لگنے کے لیے جس نے جتنا بھی قیمتی اگر کوئی کام کر لیا ہے تو وہ فضول خرچی میں نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے بدلے میں اس نے شوہر کی جو محبت خرید لی ہے وہ زیادہ قیمتی تھی, یہ اس نے کم قیمت ادا کی. کروڑوں کھربوں لگ جائیں شوہر کا پیار مل جائے, کھربوں کی کوئی حیثیت نہیں, یہ کوئی فضول خرچی نہیں. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ لیکن شوہر کے سامنے چلی پتی بن کے رہے تو دانت میں درد ہو جائے تو لپسٹک لگا کر ڈاکٹر کو دکھانے چل پڑے. میرا خیال ہے میں نے بات سمجھا دی, تو اس حساب سے میرا جتنا حصہ بنتا ہے مٹھائی کا وہ ضرور بھیجا جائے. اللہ مصلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ مٹھائی کے پیسے آئے ہیں نہیں؟ اللہ مصلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی, سوچ کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. اے اللہ اے اللہ، جن لوگوں نے تیرے دین کے احیاء کے لیے کام کیا ہے، جس جس جگہ کیا، جب جب کیا، جہاں جہاں کیا، جس جس انداز میں کیا، یا اللہ ان سر کے کاموں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان سب کے کاموں کو قبول فرما لے، اور اس کے نتائج امت محمد کے حوالے فرما لے. اے رب ذوالجلال والاکرام، اگر وہ دین کا کام کرنے والے آپ تک پہنچ گئے ہیں، تو یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دینا. بالخصوص بالخصوص سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ، جنہوں نے تیرے دین کے احیاء کے لیے چمکھی لڑائی لڑی، میرے وہ محسن جنہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر مجھے ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کے اس کام پہ کھڑا کر دیا، یا اللہ میرے اس محسن کی قبر کو بھی نور سے بھر دینا. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا. یا اللہ ان کے ادھورے مشن کو مکمل فرما دینا. رب ذوالجلال والاکرام، سارے مومنین والمومنات جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں پہ رحمت نازل فرما دینا. یا اللہ سب کی غلطیوں کو معاف فرما دینا. یا اللہ ان کے اوپر قبر کے اندر ہونے والے عذاب اور سوال جواب کے معاملوں کو آسان فرما دینا. رب ذوالجلال والاکرام، بالخصوص میرے امی، میرے ابو، میرے اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا، مار کے، ڈانٹ کے، پیار کے ساتھ اس راہ پہ لگایا اور اس کام پہ کھڑا کر دیا، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا، محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما دینا. اے اللہ، میرے کام کا کوئی اجر ہے تو میرے امی، میرے ابو، میرے اساتذہ کو اس کا اجر عطا فرما دینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، پچھلی دفعہ سلیم صاحب کی والدہ کے لیے صحت کے لیے دعا کی تھی، لیکن جب یہاں سے فارغ ہو کے دعا کے بعد ہم ہسپتال گئے اور سلیم صاحب کو جا کے ملے، تو ملنے کے بعد واپس ابھی آ ہی رہے تھے تو سلیم صاحب اپنی والدہ کے پاس گئے، وہیں سے انہوں نے فون کر دیا، ابھی اشارے پہ بھی نہیں پہنچے تھے کہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو. فردن فردن بھی دعا کے بعد آپ سلیم صاحب بیٹھے ہیں، ان سے تعزیت کریں، یہ ان کا حق ہے اور آپ کا فرض. اور ہم اجتماعی دعا پہلے کر لیتے ہیں، اور اجتماعی دعا کے بعد پھر آپ انفرادی طور پر بھی یہ معاملہ کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من احييته منا فهي للاسلام، ومن توفيته منا فتوفه وللايمان. اللهم ادخلها الجنه مع الابرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنه. اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنه. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم واعفوها واعفو عنها. اللهم اغفرها واعفو عنها. اللهم اغفرها واعفو عنها. اللهم ارحمها وانت خير الراحمين. اللهم ارحمها وانت خير الراحمين. اللهم ارحمها وانت خير الراحمين. اللهم نقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم نقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اے اللہ، سلیم صاحب کی والدہ محترمہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ، ان سے راضی ہو جانا، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوتی ہیں، اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا. اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا اور ان کی نیکیوں کو بڑھا کر قبول فرما لینا۔ آپ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک کے بدلے دس، اور دس کے بدلے ستر، اور ستر کے بدلے 700 گنا، اور کبھی میں اگر اخلاص بڑھ جائے مانگنے والوں کا تو اتنا عطا کرتا ہوں جتنی میری شان ہے۔ تو اے اللہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، سلیم صاحب کی والدہ کے لیے، ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے نیک کاموں کو اتنا بڑھا کے قبول فرما لے جتنی آپ کی شان ہے۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمانا، یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمانا، محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ، اے اللہ جتنے مومنین والمومنات چلے گئے ان سب کی شفاعت کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکریہ۔ یہ مرد حضرات سارے ضرور، اور قرآن ہاؤس بنانے کے لیے جو میں نے آپ سے درخواست کی تھی، رمضان بالکل قریب آ گیا ہے اور ابھی بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے کریں، اور زکوٰۃ کے پیسے بھی پہلے ہی آغاز میں نکالنے کی کوشش کریں، اور رمضان کے پہلے ہفتے میں اس کو جمع کروانے کے لیے آپ فیصلہ فرما لیں۔
موبائل یہ ہے نا۔